العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين ومدرك الهاربين ثم الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجدي المحمود الأحمد أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومنكر فضائلهم من يومنا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات على محمد وعلى آل محمد عزاداران سید الشہداء عشرہ سجادیہ کے عنوان سے امام چہارم حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی مناسبت سے مجالس کا سلسلہ جاری ہے حیات ائمہ مساجد و علماء امامیہ پاکستان کی طرف سے، اور خوشبخت ہیں، خوش نصیب ہیں آپ حضرات کہ اپنے دامن وقت میں سے گنجائش اور وقت نکال کر آپ لوگ شرکت فرما رہے ہیں۔ اللہ عز و جل اپنے کلام العارف میں ارشاد فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے تمام جنوں کو اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کی تخلیق، خلقت اور پیدائش کا جو ہدف ہے، جو مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ عبادت پروردگار ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مقصد تخلیق انسانی عبادت پروردگار۔ انسان مختلف حوالوں سے شاید اپنی زندگی کے ہدف کے لیے کوئی نہ کوئی ہدف معین کریں، کسی نے کس چیز کو زندگی کا ہدف بنایا ہوا ہے، کسی نے کس کام کو زندگی کا ہدف اور مقصد بنایا ہوا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اگر ایک انسان جھوٹا ہے تو اس کا کام کیا ہے؟ جھوٹ بولنا۔ وہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے تو یقیناً اس کے دل و دماغ کے اندر بھی یہ چیز ہوگی کہ شاید اللہ نے مجھے اسی کام کے لیے پیدا کیا ہے، کوئی غیبت میں مصروف ہے، کوئی ظلم زیادتی میں مصروف ہے، کوئی فتنہ فساد میں مصروف ہے، کوئی ہر طرح کی ناانصافی اور لوگوں کے ساتھ غلط کام کرنے میں مصروف ہے، کوئی لوگوں کے ساتھ دھوکہ فراڈ اور اس طرح کے لوٹ مار میں مصروف ہے۔ تو یقیناً ان کاموں کو انسان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ اپنے کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ جن جن کاموں میں تم مصروف ہو، جن جن کاموں میں تم مگن ہو، جو جو کام تم کرتے جا رہے ہو، میں نے ان کاموں میں سے کسی کام کے لیے تمہیں پیدا نہیں کیا۔ میں نے تمہیں جھوٹ بولنے کے لیے پیدا نہیں کیا، غیبت کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، حسد کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، تعصب کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، نفرت پھیلانے کے لیے پیدا نہیں کیا، ایک دوسرے پر ظلم کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ فراٹ اور لوٹ مار کرنے کے لیے میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا۔ ہمارے معاشرے کے اندر، جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، جس شہر میں ہم رہ رہے ہیں، جس سوسائٹی میں، معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، ہر طرف ہمیں نظر آ رہا ہے کہ لوگ کس کس طرح کے کاموں میں مصروف ہیں، ہے غلط کام لیکن سینہ تان کے فخر کر رہے ہیں کہ میں نے یہ کر دیا, اس کے ساتھ میں ایسا کروں گا, میں اس کے ساتھ یہ کر دوں گا. یعنی فخریہ انداز میں کہہ رہا ہے کہ ارے انسان, اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں ایسے کاموں کے لیے پیدا نہیں کیا. اب ہم سوال کریں گے کہ پروردگار, اگر ان کاموں کے لیے تو نے ہمیں خلق نہیں کیا, پھر تو بتا کہ تو نے ہمیں کس کام کے لیے خلق کیا ہے, کیوں پیدا کیا ہے, اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے, جواب آتا ہے, اور وہ بھی اللہ کے کلام میں, قرآن مجید میں آواز آتی ہے اور جواب آتا ہے. کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میں نے تمام جنوں کو اور انسانوں کو اگر پیدا کیا ہے تو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. تو معلوم ہوا دو لفظوں میں ہماری زندگی کا جو مقصد ہے, ہدف ہے, اللہ نے, خالق نے متعین کر دیا. کیا ہے؟ عبادت پروردگار, اللہ کی بندگی کرنا. بندہ ہے, بندے کو بندہ بن کر رہنا چاہیے, بندگی کرنی چاہیے. بندے کا کام کیا ہے؟ بندگی کرنا. اور اگر کوئی بندگی نہیں کرتا, اللہ کی فرما برداری نہیں کرتا, عبادت نہیں کرتا, اطاعت نہیں کرتا, تو بندگی کے مقابلے میں کیا ہے؟ سرکشی. کیا ہے؟ سرکشی. جو فرعون کا کام ہے, جو نمرود کا کام ہے, جو یزید کا کام ہے, زمین پر اللہ کی روزی کھاتے ہوئے اپنے آپ کو خدا کے طور پر پیش کرنا اور لوگوں کو اپنے غلام بنا کر اپنے آگے سجدہ کرنے کے لیے مجبور کرنا, یہ سرکشی ہے. اگر کوئی بھی شخص سرکشی کرتا ہے تو وہ راندہ درگاہ ہے, اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی حکومت کے سائے سے وہ دور چلا جاتا ہے, اور شیطان کے ماتحت اور شیطان کی حکومت میں وہ پہنچ جاتا ہے. درود پڑھیں محمد اور آل محمد پر. تو ہماری زندگی کا ہدف کیا ہوا؟ عبادت پروردگار. جب عبادت کی بات آتی ہے تو جس امام سے منسوب یہ عشرہ ہم یہاں منعقد کر رہے ہیں, اور آپ حضرات اس عشرے کے حوالے سے مختلف علماء کو سننے کے لیے تشریف لا رہے ہیں, اس امام کا لقب ہے, واحد چوتھے امام ہے جن کو لقب ملا ہے زین العابدین, تمام عبادت گزاروں کی زینت. جتنے دنیا کے اندر عبادت گزار ہیں, عابد ہیں, عبادت کرنے والے ہیں, اللہ کی اطاعت عبادت کرنے والے لوگ ہیں, ان سب کے سید و سردار ہیں, ان سب کے لیے زینت ہیں میرے اور آپ کے چوتھے امام. تو امام کی حیات طیبہ اور زندگی کے چند پہلوؤں پر اور خصوصیات پر اور سنتوں پر اور آپ کی عادتوں پر روشنی ڈال کے آپ کی زحمت تمام کروں گا. امام کی سنتوں میں سے ایک بہترین سنت کثرت عبادت ہے. کیا ہے؟ کثرت عبادت. اب ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ آیا ہم امام کی اس سنت پر, اس سیرت پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ خواہشات ہماری کثرت, مال و زر میں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ کثرت ہو, کھانے پینے میں کثرت, ہر چیز میں کثرت, گھر کے بارے میں ہماری خواہش کیا ہے زیادہ سے زیادہ گھر ہو, کھانا پینے میں زیادہ سے زیادہ ملے, مال و زر کی بات آتی ہے تو زیادہ سے زیادہ. اور گستاخی معاف کہ مومنین میں سے اور ہم مسلمانوں میں سے لوگوں میں سے کتنے ایسے ہیں جو ازدواجی زندگی میں بھی زیادہ سے زیادہ بیویوں کے خواہش مند ہیں, بیوی بھی کثیر تعداد میں ہو. اسی لیے اسلام نے کم سے کم پرمننٹ کے لیے چار تک کی اجازت دے رکھی ہے. تو بیوی بھی کثرت, خواہشات بھی کثرت, مال و زر بھی کثرت, اور ہر چیز میں کثرت کے خواہش مند اگر ہم ہیں اور جائز طریقے سے ہو تو اللہ منع نہیں کرتا. لیکن اصل کمال یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے, عبادت کے لیے, اس عبادت میں اگر کثرت ہو اور شدت ہو تو یہ انسان کو یہ عمل معراج پہ پہنچا دیتا ہے. یہ کمال ہے. عبادت ہماری کثرت کے ساتھ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ کثرت عبادت میرے اور آپ کے امام کی سنت ہے, سیرت ہے, اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. اس کو ہمیں اپنانا چاہیے. جب امام کی کثرت عبادت کو دیکھا تو آپ کے فرزند ارجمن امام پنجم امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ علیہ وسلم پانچویں امام نے ایک مرتبہ اپنے والد بزرگوار سے چوتھے امام سے خواہش کی اور تقاضا کیا کہ بابا آپ کے بدن ناتواں کے ضعف کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، آپ عبادت کی اس قدر کثرت اور شدت میں کچھ کمی کیوں نہیں لاتے تاکہ آپ کی صحت برقرار رہے. ایک مرتبہ میرے اور آپ کے چوتھے امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا، بیٹا محمد ذرا وہ صحیفہ تو لے کر آؤ جس میں میرے جد امجد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی عبادتوں کا حال و احوال اور تجزیہ لکھا ہوا ہے. جب آپ اس صحیفے کو لے کر آئے تو امام چہارم اس صحیفے کے اوراق کو پلٹاتے ہوئے گریہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ من یبلغ ذلک، کہ عبادت کے اس درجے کو کون پہنچ سکتا ہے، اس مقام اور اس منزل کو کون حاصل کر سکتا ہے. اور واقعاً اگر زیادت عبادت اور کثرت عبادت کی وجہ سے چوتھے امام کی جن کا نام بھی علی ہے اگر انہیں زین العابدین کا لقب ملا ہے تو امیر المؤمنین وہ ہیں جو آپ کے جد امجد ہیں جن کی ایک ضربت کو اللہ نے ثقلین کی عبادت سے بھی بھاری قرار دیا ہے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد.
اللہم صلی علی محمد.
خندق کے میدان میں علی کی ایک ضربت کو اللہ نے ثقلین کی عبادت سے افضل قرار دیا. اب اگر علی کی ایک ضربت کی اتنی قیمت ہے اور اتنا صلہ ہے، اتنا اگر اس کے لیے انعام ہے اور اس کے لیے اتنا مرتبہ ہے تو علی کی باقی ضربتوں کا حساب کون لگائے گا اور کیسے لگائے گا؟ تو وہ عبادتوں کی کثرت کی وجہ سے ایک ضربت کو اللہ کے نزدیک اتنے مقام تک پہنچا رہا ہے اور آپ کے فرزند ارجمن چوتھے امام کثرت عبادت کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں کیا قرار پاتے ہیں؟ زین العابدین. یہ کسی ذاکر کا، مجتہد کا، عالم کا جملہ نہیں ہے، کسی مجتہد کا، عزادار کا، کسی مومن کا دیا ہوا ٹائٹل نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے عطا کیا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میدان محشر ہے، افراد فریق عالم ہے، 124,000 انبیاء ہے، 14 معصومین ہے. اچانک فضا کے اندر ایک منادی ندا دے گا، این این زین العابدین، کہاں ہے زین العابدین؟ تو میری نسل سے میرے حسین کا ایک فرزند لبیک کہتا ہوا آگے بڑھے گا. ایک مرتبہ فرشتے ان کا استقبال کریں گے کہ ہاں یہی زین العابدین ہے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. تو امام کی سنتوں میں سے ایک عظیم سنت اور سیرت کا ایک عظیم پہلو کیا ہے؟ کثرت عبادت. اگر ہماری زندگی میں ہر چیز میں کثرت ہو لیکن عبادت میں اگر کثرت نہ ہو تو ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اور عبادت کا دائرہ بہت وسیع ہے. عبادت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیشہ اللہ ہی کرتا رہے، ہمیشہ تسبیح ہی پڑھتا رہے، ہمیشہ مصلی کا ہو کر رہے اور باقی تمام فرائض سے غافل رہے، بیوی بچوں سے بے خبر، گھر والوں سے بے خبر، بھائی بہنوں سے بے خبر، والدین سے بے خبر، پڑوسیوں سے بے خبر، اپنے تمام رشتہ داروں سے بے خبر، صرف اللہ کرتا رہے، یہ عبادت نہیں ہے. عبادت کا دائرہ بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے. کسب حلال عبادت ہے. آپ میں سے جو کسب حلال کے لیے جہاں جہاں جاب کر رہے ہیں، محنت مزدوری کر رہے ہیں کہ حرام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہا، بھلے جتنے گھنٹے آپ کو محنت کرنی پڑے آپ حلال کی خاطر برداشت کرتے ہیں، پسینے میں شرابور ہو کر آپ رزق حلال کو اپنی زندگی کا ہدف بناتے ہیں کہ ایک لقمہ بھی بیوی بچوں کے منہ میں اور ان کے پیٹ میں نہ جائے، بھلے مجھے جتنی مشقت اٹھانی پڑے میں اٹھاؤں گا لیکن حرام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. یہ معرفت کی منزل پر بہت بڑا مقام ہے. تو کسب حلال عبادت ہے، دکانداری عبادت ہے، تجارت عبادت ہے، نوکری کرنا عبادت ہے، کاروبار کرنا عبادت ہے، حصول علم عبادت ہے، غریب مسکین فقیر اور جتنے بھی مستحق افراد ہیں ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنا عبادت ہے، کتنی بہترین عبادت ہے۔ مظلوم کی حمایت کرنا، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو مظلوم، کسی بھی عقیدے سے وابستہ رہتا ہو، اگر وہ مظلوم ہے اس کی حمایت کرنا عبادت ہے۔ ظالم سے نفرت کرنا، ظالم سے نفرت کرنا عبادت ہے۔ اور جتنی برائیاں ہیں ان برائیوں سے نفرت کرنا عبادت ہے، جھوٹ سے نفرت کرنا عبادت ہے، ہر طرح کی جتنی بھی نیکیاں ہماری چاروں طرف بکھری پڑی ہیں ان نیکیوں میں سے ایک ایک نیکی کی تلاش میں رہنا، جستجو میں رہنا، یہ بھی عبادت ہے۔ یعنی تمام تر چھوٹے سے بڑے تمام کام عبادت ہے۔ ایک شرط ہے، وہ شرط کیا ہے؟ کہ اس میں اللہ کی مرضی ہو، خوشنودی ہو اور رضا ہو۔ اگر اللہ کی رضا اس میں شامل ہے، ہر کام عبادت ہے۔ سانس لینا بھی عبادت ہے، آپ کا ایک ایک لقمہ کھانا بھی عبادت میں شمار ہو سکتا ہے۔ کب؟ جب آپ کی نیت یہ ہو کہ میں یہ کھانا اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ میرے جسم کے اندر اتنی توانائی، اتنی طاقت، اتنی انرجی باقی رہے کہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں، عبادت کے لائق رہ سکوں۔ اس نیت سے آپ اگر کھانا کھاتے ہیں تو ایک ایک لقمے کا کھانا بھی عبادت میں شمار ہے، ایک ایک گھونٹ پانی پینا بھی عبادت میں شمار ہے۔ تو عبادت کا دائرہ بہت وسیع ہے عزیزان گرامی۔ تو یا سید سجاد کی سیرت اور سنت کے اس عظیم پہلو کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اسی طرح امام کی سیرت میں سے اور سنتوں میں سے ایک سنت، عفو درگزر کرنا، معاف کرنا، اپنے دشمنوں کو بھی جب دروازے پہ آتے تھے آپ میزبانی کرتے تھے، ان کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے تھے۔ اہل بیت کے قاتلوں کو بھی شربت پلانے والے، درگزر کرنے والے، میرے اور آپ کے چوتھے امام۔ ہم امام کی اس سنت پر، اس سیرت پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، والدین سے، بھائی بہنوں سے، بیوی بچوں سے، عزیز اقارب سے، رشتہ داروں سے، آیا ہم معاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ معاف کرنے کی تربیت، عادت ہمارے وجود میں، ہماری زندگی میں ہے یا نہیں ہے؟ معاف کی جب بات آتی ہے تو ایک اور نقطہ ہے۔ ایک دفعہ ہم کسی بڑے امیر آدمی کی غلطی کو معاف کرتے ہیں اور ایک دفعہ کسی غریب اور فقیر کی غلطی کو معاف کرتے ہیں، ان دونوں میں سے افضل کون سا ہے؟ کسی امیر اور دولت مند، بڑے چودھری، بڑے امیر کسی آفیسر سے اگر غلطی ہو جائے، بھلے اس نے جان بوجھ کر کی ہے ہمارے ساتھ وہ غلطی، اگر وہ معافی نہ بھی مانگے ہم ایڈوانس میں اپنی طرف سے ہی اس کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی فقیر ہو، مسکین ہو، غریب ہو، نوکر ہو، گھر کا ملازم ہو، وہ آگے سے 10 بار بھی اگر ایکسکیوز کرے، معافی مانگے، سوری کرے، تو بھی ہم معاف کرنے کی بجائے ادھر سے 10 گالیاں سناتے ہیں۔ یہ معصومین کی، ائمہ کی، انبیاء کی سیرت اور سنت نہیں ہے، اسلام کا یہ پیغام نہیں ہے۔ افضل یہ ہے کہ جو بے بس ہو، بے سہارا ہو، معاشرے کے اندر نچلے طبقے کے افراد شمار ہوتے ہوں، ایسے غریب اور متوسط طبقہ، اپنے ماتحت جو افراد ہیں، ان کو معاف کرنا سیکھو تاکہ اللہ آپ کے گناہوں اور آپ کی غلطیوں کو بھی معاف کرتا جائے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ اللہ صلی اللہ و آل محمد۔ تو امام کی سنتوں میں سے عظیم سنت اور امام کی سیرت کا اہم پہلو، ایک تو کثرت عبادت، کثرت عبادت امام کی سیرت ہمیں اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگرچہ اس منزل تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن کوشش کر سکتے ہیں۔ جتنی کوشش ہو سکے اپنی عبادتوں میں کثرت شدت. مثلا خود نماز، خود نماز کے بارے میں رحمت للعالمین کیا فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں دنیا کی ہر چیز سے سیر ہو جاتا ہوں، لیکن واحد نماز ہے کہ جس سے میں کبھی سیر نہیں ہوتا. جتنی نمازیں پڑھتا جاتا ہوں اور پڑھنے کو میرا جی چاہتا ہے، اور پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہوں مزید اور زیادہ پڑھنے کو میرا دل کرتا ہے. یہ ہے عشق خدا، یاد خدا، ذکر خدا، خوف خدا، محبت خدا اور معرفت خدا کی وہ منزل کہ جس پر فائز ہونے کے بعد بغیر سجدے کے، بغیر نماز کے، بغیر عبادت کے اس کو لطف ہی نہ آئے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں بور ہو رہا ہے، بوریت محسوس ہو رہی ہے. جن ہستیوں کا ہم قصیدہ پڑھتے ہیں، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو عبادت کے بغیر بوریت محسوس ہوتی ہے، عبادت میں لطف آتا ہے، عبادت کے عالم میں معراج کی منزل پر ہے. کیا طمانینت ہے، کیا اطمینان نفس ہے، کیا اطمینان قلب ہے، کیا لطف ہے اور کیا ذائقہ ہے اور کیا مزہ ہے. تو عبادت کا ذائقہ، ہر چیز کا ذائقہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے اور ہم چکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں. تو عبادت کی لذت، عبادت کی شیرینی، عبادت کی حلاوت، عبادت کی مٹھاس کو بھی چکھنے کی ہمیں اپنے آپ کو عادت ڈالنی چاہیے. اگر مجھے نماز میں مزہ نہیں آ رہا تو کیوں نہیں آ رہا؟ کوئی نہ کوئی کمزوری تو ہے. میں نے نماز نہیں پڑھی ہے لیکن مجھے پرواہ نہیں ہے، مجھے پرواہ نہیں ہے. تو یہ کیفیت میرے اندر کیوں پیدا ہو گئی؟ شاید کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہے، کوئی نہ کوئی گناہ ہے جو اس کا باعث بنا ہے. اس کو دور کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. تو جس طرح مال و زر میں کثرت کے ہم خواہاں ہوتے ہیں، ہاں کھانے پینے میں کثرت، دنیا کی خواہشات میں کثرت، اگر ایک گاڑی ہے اس پہ قناعت نہیں ہے، نہیں اور گاڑیاں، ایک موبائل ہے اس پہ قناعت نہیں ہے، نہیں اور موبائل، اس سے بھی بہتر، اس سے بھی اچھا، ہاں. اور گھر کے جتنے بھی اسباب و سامان ہے قناعت نہیں ہے بلکہ اور کثرت کے ساتھ. تو اصل جو کثرت کی خواہش ایک مومن کو رکھنی چاہیے وہ کیا ہے؟ عبادت میں کثرت. یہ اس چوتھے امام کی سیرت کا اہم پہلو ہے. کثرت عبادت کی وجہ سے آپ زین العابدین قرار پائے. اور عفو درگزر آپ کی سیرت کا اہم پہلو ہے. جس اونٹ پر آپ نے 20 سے 25 مرتبہ آپ نے حج فرمایا، کبھی اس کو تازیانہ تک نہیں مارا. آپ کے جتنے بھی غلام تھے، روایات کے اندر واقعات موجود ہیں، ان سے جہاں جہاں اشتباہات ہوئے، غلطیاں ہوئی، آپ نے ان کو معاف کر دیا. تو معاف کرنا سیکھیں، عفو درگزر کرنا سیکھیں. ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جو عمل ہے، آپ سمجھتے ہیں نا کہ مثلا معاف کرنا ثواب ہے. صرف معاف کرنا افضل و ثواب نہیں ہے، معافی مانگنا بھی ضروری ہے اور معافی مانگنا بھی ثواب رکھتا ہے. جب تک ہم ایک دوسرے سے معافی نہیں مانگیں گے، ایک دوسرے کی حلق تلفیوں کے بعد اللہ معاف نہیں کرے گا. حقوق العباد میں معافی بندوں سے مانگی جاتی ہے، بندوں سے. آپ نے جس جس کا حق مارا ہے، کوئی تکلف نہیں، کوئی آر نہیں، جاؤ جا کے ان سے معافی مانگو. اگر اس نے معاف کر دیا تو اللہ ہے ہی غفور و رحیم ہے. وہ نماز میں، روزے میں، دیگر عبادات میں اگر کہیں سہو و خطا ہو، اللہ ان کو بھی معاف کر دے گا. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. عزیزان گرامی، امام کی سیرت کے ایک پہلو اور سنتوں میں سے ایک سنت کثرت سجدہ. کیا ہے؟ کثرت سجدہ. اتنے سجدے، جب کوئی نعمت ملتی تھی میرے اور آپ کے امام سجدہ فرماتے تھے. یعنی سجدہ نماز معراج مومن ہے, اور خود نماز کا معراج کیا ہے؟ سجدہ ہے. نماز کے جتنے ارکان ہیں ان میں سے سب سے بہترین رکن کیا ہے؟ سجدہ. اب سجدے کے حوالے سے عرض کروں گا, کچھ لوگوں کو تو سجدہ نصیب ہی نہیں ہے, سجدوں سے دور ہے, بد نصیب ہے, بد قسمت ہے. کچھ مومنین سجدے کرتے تو ہیں لیکن غلط کرتے ہیں, شرائط ہیں. جس طرح رکوع کرنی چاہیے اس طرح رکوع کریں, اپنی مرضی سے نہیں. جس طرح سجدہ کرنا چاہیے اس طرح سجدہ کریں. یہ کوا جس طرح پانی پیتے ہوئے اپنے چونچ کو اوپر نیچے کرتا ہے, اس قدر اگر جلد بازی میں اگر رکوع اور سجدہ انجام دیا وہ درست نہیں ہے. جب سجدہ درست نہیں ہے تو آپ کی نماز درست نہیں ہے, اور جب نماز درست نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نماز قبول نہیں ہے. جب نماز قبول نہیں ہے تو رحمت للعالمین کیا فرما گئے؟ ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها. اگر نماز قبول دیگر عبادات بھی قبول, اگر نماز اللہ کی بارگاہ سے رد ہو گئی تو دیگر عبادات بھی شاید رد ہو جائے. تو لہٰذا یہ حساس مسئلہ ہے. سجدہ پروپر طریقے سے سات اعضاء کو اطمینان کے ساتھ زمین پر رکھیں, کوئی جلدی نہیں ہے. چار سے پانچ سیکنڈ, آٹھ سے دس سیکنڈ میں آپ نے کہاں جانا ہے؟ قرب الہی کی منزل ہے. عبد اور معبود کے درمیان تمام پردے ہٹ جاتے ہیں. اس لمحے میں کیا جلدی ہے؟ اطمینان سے سکون کے ساتھ سات اعضاء کو زمین پہ رکھنے کے بعد ذکر سجدے کو صحیح قیرت کے ساتھ, صحیح تلفظ کے ساتھ اگر پڑھے تو یہ ایک ایک سجدہ آپ کو معراج عطا کرے گا. ان سجدوں کی وجہ سے اللہ کی بزرگی کبریائی اور بڑائی میں اضافہ نہیں ہوتا, بلکہ بندے کی بندگی میں مقام و مرتبے میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. تو کثرت سجدہ, زیادہ سے زیادہ سجدہ کرنا میرے اور آپ کے چوتھے امام کی سیرت اور سنت کا حصہ ہے. اب ہم اس سنت کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے. امام اس قدر طولانی سجدے کریں اور ہم کما حقہ مختصر سجدہ کرنے میں بھی ہمیشہ تاخیر کا مظاہرہ کریں, یہ درست نہیں ہے, اصلاح کرنی چاہیے. تو جب بھی کوئی نعمت ملتی تھی مولا سجاد سجدہ فرماتے تھے. جب دو مومنین کے درمیان, دو لوگوں کے درمیان غلط فہمی کے بعد, لڑائی کے بعد, ناچاکی کے بعد صلح ہو جاتی تھی تو میرے اور آپ کے چوتھے امام سجدہ ریز ہوتے تھے. جب کوئی مصیبت ٹل جاتی تھی امام سجدے میں چلے جاتے تھے. جب کسی بیمار کو شفا ملتی تھی تو چوتھے امام سجدہ فرماتے تھے. اس قدر سجدے, اتنے سجدے کہ آپ کو باقاعدہ یہ لقب ملا. تمام ائمہ میں سے واحد چوتھے امام ہے جن کو یہ ٹائٹل, یہ لقب ملا ہے. کیا؟ سید سجاد, سجاد کا لقب ملا ہے. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. صلی اللہ علیہ محمد. تو کثرت سجدہ امام کی سیرت ہے اور امام کی سنت ہے, ہمیں اس سنت کو اپنائے رکھنا چاہیے. گزشتہ رہا صلوات, آئندہ رہا احتیاط. یہ سجدے معمولی نہیں ہے. ان سجدوں کی وجہ سے جو آپ کو ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی میں جو مقام ملنے والا ہے, جو انعام ملنے والا ہے, جو اجر ملنے والا ہے, جو صلہ ملنے والا ہے, جو مرتبہ ملنے والا ہے, یہ آپ ائمہ سے سوال کریں. ائمہ نے ان سجدوں کی کیا تعریف کی ہے, کیا ڈیفینیشن بیان کیے ہیں, اور کہاں کہاں ان سجدوں کی فضیلتوں سے ہمیں آشنا کیا ہے. تو لہٰذا سجدوں کی کثرت یہ امام چہارم کی سیرت کا حصہ ہے, سنت کا حصہ ہے. کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام تک برہنہ پشت ناقے پر بھی سید سجاد اپنی اس سنت کو ترک نہیں کرتے. تو ان سجدوں کی قدر کریں, اور آپ کی سیرت کا ایک اہم پہلو اور آپ کی سنتوں میں سے ایک سنت سخاوت ہے، فیاضی. کیا آپ فیاض تھے، فیاضی اور سخاوت آپ کی اہم زندگی کا پہلو ہے. ہمارے ہاں امام حسن سبز قبا علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ صلی علی محمد. تھوڑا ایک صلوات کے سائے میں تھوڑا آگے بڑھیں، ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جزاکم اللہ. امام حسن کا دسترخوان ہمارے ہاں معروف ہے، امام کی سخاوت اور فیاضی کا چرچا ہے، تذکرہ ہے. واقعاً وہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا پہلو ہے کہ جس کے مقابلے میں دشمنوں نے بہت کوششیں کی، لیکن امام حسن کے چھوٹے دسترخوان نے وہ کام کیے جو ان کے مخالفین کے بڑے بڑے دسترخوانوں کے ذریعے سے وہ نتائج سامنے نہیں آئے. اسی طرح امام چہارم کی سخاوت اور فیاضی بھی معروف ہے. بعد شہادت مدینہ کے فقراء کو پتہ چلا، یتیموں کو پتہ چلا، بیواؤں کو پتہ چلا، مساکین کو پتہ چلا کہ خاموشی سے روزانہ ان کے سرانے، ان کے دروازوں پر، ان کے گھروں تک غذا پہنچانے والے، خوراک پہنچانے والے مسیحا کون تھے؟ کون تھے؟ میرے اور آپ کے چوتھے امام. رات کی تاریکی میں جب آپ نماز شب کے لیے اٹھتے تھے تو خالق سے پہلے مخلوق میں جو جو ضرورت مند ہے ان کی خدمت کے لیے نکلتے تھے پیادہ، پیدل. جو بھی روٹیاں، غذا، خوراک میسر تھی ان کو بوریوں میں ڈال کر، اپنے دوش مبارک پہ لاد کر اور ڈال کر، ہر مسکین، غریب، یتیم، بیوہ کے دروازے پہ، گلیوں میں جا جا کر امام غذا پہنچاتے تھے ان کے دروازوں پر اور گھروں میں. کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ آنے والا کون ہے، یہ ہمیں غذا روزانہ پہنچانے والا کون ہے. امام کی اس سنت کو ہم فالو کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ سیرت اور یہ سنت ہماری زندگی میں، ہماری روٹین میں اور ہماری حیات میں ہے یا نہیں ہے؟ اگر اہل و عیال کے معاملے میں بخیل ہو اور زیادہ جرم ہے اور زیادہ گناہ ہے. سخاوت کے معاملے میں ماں باپ سب سے مقدم ہے. کون مقدم ہے؟ ماں باپ. ماں باپ کے ساتھ سخاوت کریں اور پھر بیوی بچوں کے ساتھ سخاوت کریں، صلہ رحمی میں، اور اسی طریقے سے پڑوسیوں میں جتنے حقدار ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کو ترجیح دیں، ان کو مقدم رکھیں. اس کے بعد جتنی توفیق ہو، جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی مومنین ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، ان کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق آپ اپنے وسعت قلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اگر سخاوت کرتے ہیں تو آپ کی اس سخاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی آپ کی رزق، روزی اور سفرے میں، دسترخوان میں کشادگی پیدا کرے گا، اس دنیا میں بھی آپ کو دوسروں سے بڑھ کے اجر اور ثواب عطا کرے گا. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. تو عزیزان گرامی، امام کی ان چند سنتوں اور سیرتوں کے تذکرے کے ساتھ مصائب کے چند جملے اور آپ کی زحمت تمام کروں گا. سید سجاد وہ مظلوم امام ہے کہ جنہوں نے بعد از کربلا جو کارنامہ انجام دیا ہے، جو امت پر، انسانیت پر، تمام عالم انسانیت پر، عالم اسلام پر جو امام چہارم کے احسانات ہیں اس کو ہم بیان کرنے سے قاصر ہیں. ایک بزرگ عالم دین کا کہنا ہے کہ کربلا در کربلا میمانت اگر زینب نبود، کربلا در کربلا میمانت اگر سجاد نبود، اگر سید سجاد نہ ہوتے، زینب کبرا نہ ہوتی تو کربلا کربلا میں دفن ہو جاتی، کربلا کربلا تک محدود رہتی۔ یہ آج جو گوشہ و کنارے عالم میں، پوری دنیا میں، گلی گلی، گھر گھر، شہر شہر، قریہ قریہ، بستی بستی، چپا چپا، ہر جگہ حسین حسین کی صدا بلند ہو رہی ہے، مظلوم کی حمایت ہو رہی ہے، ظالم سے نفرت عام ہے، مظلوموں کے حق میں اور ظالموں کے خلاف تحریکیں چل رہی ہیں۔ یہ درس، یہ فکر، یہ پیغام، یہ راستہ اور یہ طریقہ، یہ سلیقہ ہمیں کس نے سکھایا ہے؟ سید سجاد نے، سید سجاد نے۔ اور بعد از کربلا کتنا غم ہے امام کے قلب ادھر کے اندر۔ ابھی آپ خالی مصائب سن کر گریہ فرماتے ہیں، لیکن چوتھے امام قلب ادھر پر کیا گزری ہوگی، جو عینی شاہد ہے کربلا کے، چشم دید گواہ ہیں اول سے آخر، یعنی مدینے سے نکلنے سے لے کر مکہ، مکے سے لے کر کربلا، کربلا سے لے کر عاشورہ، عاشورہ سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کر شام، شام کے تمام دربار، زندان، پھر رہائی، پھر کربلا، پھر واپس مدینہ تلک کے چشم دید گواہ ہیں۔ ایک ایک قدم سید سجاد کے لیے قیامت سے کم نہیں ہے، ایک ایک منزل سید سجاد کے لیے قیامت سے کم نہیں ہے۔ کس طرح آپ کا قدم آگے بڑھا ہوگا، کن حوصلوں کے ساتھ ان تمام مستورات کو اور اسیروں کو لے کے چلا ہوگا۔ بھائی یہ تمام غم آپ کے قدب الفاظ کے اندر موجود ہے، اور مدینے کے اندر آپ ہیں، اور بس حسین کا غم ہے اور ماتم ہے، نوحہ ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہی ایام ہی نہیں بلکہ 35 سے 40 برس جو آپ کو حیات ملی بعد از کربلا، آپ ہمیشہ گریہ کرتے رہے۔ جب کبھی میرے امام کے سامنے وضو کے لیے پانی پیش کیا جاتا، امام ابر باراں کی طرح آنسو بہاتے اور گریہ فرماتے تھے، اور جب کبھی پینے کے لیے پانی حاضر کیا جاتا، سید سجاد کتنی بار گلاس کو زمین پہ رکھتے تھے، کتنی مرتبہ اٹھاتے تھے۔ جس طرح ابو الفضل نے نہر فرات میں ہاتھ میں پانی لینے کے بعد واپس گرایا، سید سجاد بارہا پانی نہیں پیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں کربلا کو یاد کر کے۔ اتنا گریا اور اتنا نوحا کہ مدینے کے قصائیوں نے بھی گواہی دی، جب کبھی میرے مولا سجاد کا گزر مدینے کے قصائیوں کے دکان کے سامنے سے ہوتا، سید سجاد آنے سے پہلے قصائی اپنی دکان کو بند کر لیتے تھے یا پردے ڈال لیتے تھے، اس لیے کہ اگر کوئی دکان کھلی ہوتی، کسی ذبح شدہ جانور پر امام سجاد کی نظر پڑتی، آگے بڑھ کر ایک سوال کرتے تھے۔ قیامت کا سوال ہے، کیا سوال کرتے تھے؟ امام پوچھتے تھے، اے قصائی اتنا بتا کہ اس جانور کو پانی پلایا تھا یا پیاسا ذبح کیا تھا؟ یہ سید سجاد کا سوال ہوتا تھا، قصائی کا جواب ہوتا تھا۔ فرزند رسول، الحمدللہ مسلمان ہوں، ہر جانور کو پہلے پانی پلاتا ہوں پھر ذبح کرتا ہوں۔ یہ سن کر سید سجاد ایک ہاتھ کمر میں اور ایک ہاتھ کربلا کی طرف رخ کر کے فرماتے تھے، السلام علیک یا ابا عبداللہ، بابا پر میرا سلام، بابا مدینے کے جانور بھی پیاسے ذبح نہیں ہوتے، ہائے میرا مظلوم بابا، 3 دن کی بھوکی پیاسی گردن پر قاتل کا کن خنجر۔ علی و محمد و حسین، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بار الہ تجھے واسطہ تیرے اسماء حسنا کا، اسماء اعظم کا واسطہ، تیری شان رحیمی کا، شان کریمی کا، شان کبریائی کا، محمد اور آل محمد کا واسطہ، سالار شہیدان سرور آزادگان ابا عبداللہ الحسین کی عظمت اور حرمت کا واسطہ، امام چہارم زین العابدین سید الساجدین کا واسطہ، پروردگار اس قلیل توسل کو، مجلس کو، بانیان کی طرف سے، تمام حاضرین کی طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام حاضرین کی شرکت کو، حاضری کو، اس ذکر کے سماعت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، سب کی مشکلات پریشانیوں کو دور فرما، سب کی رزق روزی میں، روزگار میں، عمر میں، صحت میں، ایمان میں برکت عنایت فرما، جتنے جوان بیٹھے ہیں ان جوانوں کو اپنی جوانی کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرما، جتنے بزرگان بیٹھے ہیں ان بزرگوں کو اپنے بارگاہ سے صحت، سلامتی، تندرستی، طول عمری عنایت فرما، بار الہ تمام عزاداروں کی حفاظت فرما، تمام عزا خانوں کی حفاظت فرما، تمام عزاداری کے اجتماعات کی حفاظت فرما، پرچم حسینیت کے علم برداروں کو ہر میدان میں، ہر محاذ پر مزید سرخ روئی، سرفرازی، کامیابی نصیب فرما، کفر و نفاق اور یزیدیت کے خیرخواہوں کو اپنے مذموم عزائم میں ناکام و نامراد فرما، زمانے کے امام کو اذن ظہور عنایت فرما، ہم سب کو امام کی زیارت نصیب فرما، صرف زیارت کافی نہیں ہے پروردگار، ہم سب کو امام کی نصرت نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. تمام مرحوم مومنین مومنات شہداء ملت جعفریہ، اپنے اپنے تمام مرحومین گزشتگان سب کی اصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، تین مرتبہ سورہ اخلاص، رحم اللہ من يقرأ الفاتحة.